أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين بدلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صلوات الله محمد وعلى اله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائیں بانی مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضری دینا خدا اس پرسے کو سید کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بروز حشر ہماری شفاعت کے لیے توشہ قرار دیں اور جس نیت سے اس مجلس عزا کا انعقاد بانی مجلس نے کیا ہے صاحب خانہ نے کیا ہے تو خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے حاجات کو پورا فرمائے جتنے بھی مومنین مومنات مجلس میں حاضر ہیں خدا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائیں نیک شرعی حاجات کو پورا فرمائیں اور خدا ہم سب کو بروز محشر سید الشہداء کے عزاداروں میں شمار فرمائیں قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد
اللہم صلی
ایک ذرا بلند آواز میں درود پڑے گا محمد والے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور حصول برکت کے لیے کچھ ذکر مصیبت کے جملے ادا کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا انشاءاللہ. قرآن مجید کی جس آیت کا آپ کے سامنے جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر. یہ عربی زبان میں فعل کے ساتھ حرف لن جب آتا ہے تو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ یہ نفی کا معنی دیتا ہے، نیگیٹو کا معنی دیتا ہے. لن تنالوا، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر، تم نیکی کو کبھی پا ہی نہیں سکتے، تم نیکی تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، تم کسی بھی خیر تک، کسی بھی نیکی تک، اس تک تم نہیں پہنچ سکو گے. لن تنالوا البر، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. حتیٰ، جب تک کہ، تنفقو، تم انفاق کرو. جب تک کہ تم انفاق کرو، حتیٰ تنفقو، مما تحبون، اس چیز میں سے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ چیز کہ جس کے ساتھ تمہاری اٹیچمنٹ ہے، وہ چیز کہ جس کے ساتھ تمہارا دل لگا ہوا ہے، وہ چیز کہ جو تمہارے دل کے بہت قریب ہے، وہ چیز کہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے، جب تک کہ اس میں سے انفاق نہیں کرتے تم نیکی تک پہنچ نہیں سکو گے، تم نیکی کو درک نہیں کر سکو گے، تم نیکی تک جا نہیں سکو گے. بس بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے پارے کے شروع میں ہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، متقین کی صفات میں سے. عموماً اردو زبان میں انفاق کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کے تراجم میں آپ دیکھتے ہوں گے، انفاق کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. حالانکہ ہر خرچ کرنے کو انفاق نہیں کہتے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں گے، اللہ کے نام پہ جو بھی دیں گے وہ انفاق کہلاتا ہے، ایسا نہیں ہے. انفاق کا لفظ خرچ کے لفظ سے خاص ہے، ہے تو خرچ کرنا ہی، لیکن ہر خرچ کرنا انفاق نہیں کہلاتا. اور اللہ نے کیوں اس لفظ کا انتخاب کیا، اس کے معنی کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ عقدے آپ کے سامنے کھلیں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. انفاق عربی زبان کا لفظ ہے، نفق سے نکلا، اس کا معنی ہے خلا کو پر کرنا، کمی کو دور کرنا، کوئی کمی ہے اس کمی کو ختم کریں، اس کمی کو پورا کریں، تو یہ انفاق ہے. جب کہا جاتا ہے نا راہ خدا میں انفاق کرو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ضرورت ہے اس پر خرچ کرو گے تو وہ انفاق ہے. فرض کریں کوئی انسان اگر راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، لیکن ایسے موضوع پہ خرچ کرتا ہے، ایسی جگہ پہ خرچ کرتا ہے کہ جو ضرورت نہیں ہے، جو کمی نہیں ہے، وہ انفاق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی ٹاؤن میں جتنی آبادی ہے اتنی مساجد موجود ہیں، مثلاً 10 مسجدیں موجود ہیں اور وہ مسجدیں اس علاقے کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں، مزید وہاں پر مسجد ضرورت نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کی ضرورت مسجد نہیں ہے، جبکہ اس علاقے میں پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے لوگوں کے لیے، جو کمی ہے، جو خلا ہے، پینے کے صاف پانی کی خلا ہے، وہ کمی ہے. اب یہاں پر اگر کوئی راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے اور وہ آ کر ایک اور مسجد وہاں بنا دیتا ہے اپنے پیسوں سے، اپنا مال خرچ کرتا ہے اور ایک نئی مسجد تعمیر کرتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے خرچ کیا ہے،
یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے انفاق کیا, کیونکہ اس جگہ پر انفاق مسجد بنانا نہیں تھا, کیونکہ وہ ضرورت پہلے سے پوری تھی. اس جگہ انفاق اس صاف پانی کا فراہم کرنا انفاق تھا. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو نظر بھی آتا ہے, دیکھا جاتا ہے, خرچ کرنے والے بہت سے ہیں, انفاق کرنے والے بہت کم ہیں. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ انفاق کرنا ذہین لوگوں کا کام ہوتا ہے, جو ذہین افراد ہیں وہ انفاق کرتے ہیں, ورنہ اکثریت معاشرے کی وہ خرچ کرتی ہیں. دوسری بات, ایک اور اسی پہلو میں ایک سکم رہ جاتا ہے, ایک کمی رہ جاتی ہے, وہ کیا؟ جب بھی کسی کے سامنے انفاق کی بات ہوتی ہے, جب بھی کسی کے سامنے رائے خدا میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے, تو اس کا ذہن فوراً مال کی طرف جاتا ہے, اس کا ذہن فوراً دولت کی طرف جاتا ہے, اس کا ذہن فوراً کھانے پینے کی طرف جاتا ہے کہ شاید انفاق کرنے سے مراد ہے. نا عزیزان محترم, رزق کا جو مفہوم ہے, جیسے میں نے عرض کیا پہلے پارے کے دوسرے صفحے پر یہ آیت موجود ہے, آیت کا حصہ ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور ہم نے جو انہیں عطا کیا, رزقنا جو ہم نے دیا, اس سے مراد یعنی جو رزق ہم نے دیا. جب بھی رزق کہا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں, یا کچھ زیادہ آ جائے تو مال و دولت آ جاتا ہے. مولا متقیان امیر المؤمنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں رزق کی 300 قسمیں ہیں, اور اس میں سے کم تر درجے کا رزق وہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو, یعنی سب سے اینڈ پہ جو آخری درجے کا رزق ہے وہ ہے جو تم کھاتے ہو. پھر فرمایا کہ اس میں جو سب سے بالا ترین درجے کا رزق ہے وہ اللہ کی معرفت ہے, اور فرمایا کہ وہ معرفت تمہیں ہمارے در سے ہی نصیب ہوگی, وہ معرفت پروردگار تمہیں خدا کے در سے نصیب ہوگی. کیا ہے رزق؟ آپ کے اندر موجود صلاحیتیں خدا کا رزق ہے, آپ کو جو نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ رزق ہے. آج اس گھر کے اندر جو مجلس عزاء انعقاد برپا کرنے کا جو حوصلہ ہوا, جو طاقت ملی, جو کوشش کی گئی, یہ بھی رزق ہے خدا کا. آپ سب کا یہاں پر آنا, آپ کو جو خدا نے آنے کی توفیق دی, یہ بھی رزق ہے پروردگار کا. یہ سب کچھ عطا ہے, یہ رزق ہے. اچھا دوست رزق ہے, صالح اولاد رزق ہے. آپ کے پاس نیکی کرنے کا وقت ہو, ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ نیکی کر سکیں, رزق ہے. آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ جا کر کسی کی عیادت کر سکیں, یہ وقت آپ کو جو مل رہی ہے رزق ہے. آپ کو رائے خدا میں سوچنے کا موقع مل رہا ہے, رزق ہے. آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع مل رہا ہے, رزق ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو رزق تمہیں ملتا ہے اس میں سے انفاق کرو. کیا کرو؟ اس رزق میں سے معاشرے کے اندر جو ڈیفیشنسی دیکھتے ہو, جو کمی دیکھتے ہو, جو نقص دیکھتے ہو, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے انفاق. آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ اگر ایک بہترین آرکیٹیکٹر ہیں, آپ ایک اچھا نقشہ بنا سکتے ہیں, تو یہ آپ کے اندر ایک صلاحیت خدا نے دی ہے. اب انفاق کیا ہے؟ آپ ڈھونڈیں, ایک تو آپ کا پروفیشن ہے جہاں سے آپ پیسے کماتے ہیں, جہاں سے آپ اپنا اور اپنے بچوں کے لیے مال کماتے ہیں اسی پیشے کے ذریعے سے, لیکن یہ جو صلاحیت آپ کے اندر ہے, اس صلاحیت کا انفاق کیا ہے؟ آپ ان جگہوں پہ جا کر نقشہ ضرور بنائیں کہ جہاں پر آپ کی ضرورت ہے, جہاں پہ کمی ہے, جہاں پہ نقص ہے. آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک وقت وہاں پڑھانے میں گزرتا ہے جہاں سے آپ کما رہے ہیں. آپ اپنی اس صلاحیت میں سے انفاق کریں, آپ اس جگہ جا کر ایسے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں کہ جن کو پڑھانے کے لیے, جن کو اپنی پڑھائی کے لیے ان کے پاس مطلوبہ وسائل نہیں ہیں, تو ایک اچھا پڑھانے والے کا انفاق یہ ہے کہ وہ پڑھائے, اپنی اس صلاحیت کا انفاق کرے. یاد رکھیے گا, جو کچھ خدا نے رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرنا. آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے, انفاق کریں محبت اہل بیت میں سے. कैसे इन्फाक करें, जैसे कि मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। एक शख्स से कहा कि जाओ, कारोबारी था वो, आलिम दीन नहीं था, तवज्जो रखिएगा, तालिब इल्म नहीं था, वो बिजनेसमैन था, कारोबार करता है। उससे कहा कि फलां शहर में जाओ, वहाँ की मार्केट में जाकर अपना कारोबार शुरू करो, कपड़े का काम करता था। उसने कहा वहाँ जाकर तुम अपनी दुकान बनाओ, उसके बाद तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा डील करने का अंदाज, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा नाप तोल पूरा करना, तुम्हारे कौल की सदाकत, तुम्हारा बेहतरीन बिहेवियर जब उस मार्केट में मशहूर हो जाए, जब लोगों की जुबानों पर तुम्हारी तारीफें आ जाएं और लोग आकर तुमसे सवाल करें कि इतनी अच्छाइयां तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई हैं, तुम इतना बेहतरीन इंसान कैसे बने हो, तो उस वक्त सिर्फ एक जुमला कहना, कहना कि मैं जाफर सादिक का पैरोकार। ये इन्फाक है, मोहब्बत अहले बैत का इन्फाक होता है ना। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे हमारे शियों ऐसे बनो कि लोग तुम्हें देखकर ये कहें कि ये इतने अच्छे हैं तो इनके इमाम कितने अच्छे हों। मोहब्बत अहले बैत जो हमारे दिलों में है उसका इन्फाक नेमत कबीर है, सबसे बड़ा रिस्क है हमारे ऊपर खुदा की अता है कि हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है। इन्फाक वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, हमने जो तुम्हें रिस्क दिया है इन्फाक करो। क्या करें, वो दिल के जिसमें, देखें ना मैंने कहा इन्फाक कमी को पूरा करना, आपके वो दोस्त, आपके वो जानने, आपके वो बिजनेस फेलोस के जिनके दिल अहले बैत की मोहब्बत से आरी हैं, यानी कमी है वहाँ पर, खला है, उस खला को पूर करना है। अंदाज क्या होना चाहिए, वही जो हमारे मौला ने फरमाया कि ऐसे रहो उनके दरमियान में कि तुम्हारी अच्छाई को देखकर सवाल कर लें कि बताओ तुम इतने अच्छे कैसे हो। कितने फख्र से मैं और आप कहेंगे अगर कोई हमारा किरदार देखकर हमसे पूछे कि यार आप इतने अच्छे किरदार के मालिक कैसे हैं, क्या राज है, कितने फख्र से मैं और आप बता सकेंगे भाई मेरा ये अच्छा किरदार इसलिए है कि मेरे दिल में मोहब्बत अहले बैत है। अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने दिल में मोहब्बत अहले बैत का बीज बो। इन्फाक है ये, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक जरा बुलंद आवाज में दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। बस जाने मोहतरम, अब इन्फाक करो, हुक्म खुदा किस में से करो, अल्लाह कह रहे मिम्मा तुहिब्बून, माशरे में कमी को पूरा करो, नक्स दूर करो, खला पुर करो, किस चीज से, मिम्मा तुहिब्बून, उस चीज से कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसके साथ तुम्हारी अटैचमेंट है, उससे इन्फाक करो। एक फकीर दुकान फलों के दुकान वाले के पास गया, उसने कहा अल्लाह के नाम पर एक सेब दे दो। तो दुकानदार ने जरा देख के एक सेब दिया तो आधा खराब था, एक तरफ से सड़ा हुआ था, एक तरफ से ठीक था, वो दे दिया अल्लाह के नाम। इसने जेब से 20 रुपये निकाल के दी, कहा ये 20 रुपये का सेब दे दो। तो उसने एक अच्छा सेब इसको दे दिया। फकीर ने दोनों हाथ, दोनों सेब जो हाथों पर रख के कहा खुदा देख इसने तुझे क्या दिया और मुझे क्या दिया, अल्लाह की राह में देने पे आ जाएंगे। जनाब सैयदा की शादी का अगला दिन, एक अभी एक रात गुजरी है, अगला दिन है, बेटी को ब्याह कर भेजा है शोहर के घर में, अगले दिन सरकार खत्मी मर्तबत तशरीफ लाए बेटी के घर में। ये जो दुरूद है, ये जो आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा जाता है, ये गुनाहों की वजह से जो दिल के अंदर एक मुर्दगी सी आ जाती है, एक गफलत का पर्दा सा आ जाता है, अगर आप दुरूद पढ़ते वक्त आवाज़ बुलंद करते हैं ना तो वो दिल की मुर्दगी ख़त्म हो जाती है, वो गफलत का पर्दा हट जाता है ना। जब भी दुरूद पढ़े बुलंद आवाज़ में पढ़ा करें,
अल्लाह
اب ضمن ایک بات آ گئی ہے تو مولا متقیان سے کسی نے پوچھا مولا مجھے غصہ بہت آتا ہے, ایسا آتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا, جب آتا ہے تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں ہر شے پوٹ دیتا ہوں, جب بھی غصہ آ گیا تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا, کیا کروں؟ مولا نے کہا جب تمہیں غصہ آئے تو اس وقت اپنی مٹھی کو سختی سے بھیج لو, یہ اس کے بعد کیا کرو, آل محمد پہ درود پڑھتے جاؤ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ایک انگلی کھول لو پھر درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, دوسری انگلی کھولو, جب پانچ دفعہ درود پڑھتے ہوئے انگلیاں اپنی کھولو گے تم اپنے غصے پر قابو پا سکو گے, پڑھے صلوات محمد و آل محمد. بس اب ایک رات گزری ہے, اب نئی نویلی دلہن جو سرکار گھر آئے, دستک دی, بیٹی نے دروازہ کھولا, باپ کا استقبال کیا, آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ پرانا لباس پہنے ہوئے ہے بیٹی, ابھی رخصتی اور ایک دن, دیکھا کہ سیدہ نے پرانا لباس, پیوند لگا لباس پہنا ہوا ہے, کہا فاطمہ تمہارا شادی کا نیا لباس کہاں گیا؟ کہا بابا صبح دروازے پہ کسی نے دستک دی, آنے والے نے صدا دی, میں بے لباس ہوں, خدا کے نام پہ مجھے کوئی لباس دے دو. کہتی ہیں بابا میں یہ پرانا لباس دینے کے لیے میں نے پرانا لباس اٹھایا لیکن مجھے خدا سے شرم آئی کہ اللہ کے راہ میں دینے کے لیے پرانا لباس کیسے دے دو, لہٰذا بابا میں نے نیا لباس اسے دے دیا اور پرانا خود پہن لیا. یعنی جب رائے خدا کے لیے دینا ہے تو سیدہ وہ ہیں کہ جو نیا اللہ کی راہ میں دے دیں اور پرانا خود پہنے. درود پڑھے محمد و آل محمد. سزان محترم انفاق, قرآن نے بہت زور دیا, ایک جگہ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء, الذین ہیں وہ لوگ ينفقون جو انفاق کرتے ہیں, فی السراء آسودگی میں, یا اس کا میں آسان اور سادہ ترجمہ کروں, فی السراء اس وقت انفاق کرتے ہیں جب ان کے پاس ہوتا ہے, جب ان کے منتھلی بجٹ میں گنجائش ہوتی ہے. الذین ينفقون فی السراء, ایسے لوگ کہ منتھلی بجٹ میں سے گنجائش ہوتی ہے تو خرچ کرتے ہیں, والضراء اور گنجائش نہیں ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیں الذین ينفقون فی السراء والضراء, آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں, تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں, جب ہاتھ کھلا ہوتا ہے تب بھی انفاق کرتے ہیں, ہاتھ تنگ ہوتا ہے تب بھی انفاق کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو غصے پر قابو پانے والے ہیں, غصہ آتا ہے اور میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں. تو الذین ينفقون فی السراء والضراء, آسودگی میں بھی انفاق کرتے ہیں, مشکل میں بھی انفاق کرتے ہیں, رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ والکاظمین الغیظ, غصے پر قابو پانے والے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کو ساتھ عفو درگزر کرنے والے ہیں. اور واللہ یحب المحسنین, اللہ اس طرح کے نیکوکاروں کے ساتھ محبت کرتا ہے. بندوں کی تو ایک تعداد وہ ہے نا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہاں اللہ کہہ رہا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. بس ہیں تب بھی دیتے ہیں, نہیں ہے تب بھی دیتے ہیں. کیسے؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ماشاءاللہ مومنات نے اپنے صلوات کی آواز بلند رکھی کیونکہ ان کو اس بات کا خیال ہے کہ کہیں دل کی مردگی نہ آ جائے, لیکن مومنین کی طرف سے لگتا ہے کہ وہ خاص مسئلہ نہیں ہے, یا ابھی شاید زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے اندر اس لیے آواز بلند نہیں ہو پا رہی. ذرا بلند آواز میں درود پڑھیے گا, اعتکاف میں تھے مولا حسن, اعتکاف میں ہے مسجد نبوی میں, ایک سائل آیا आकर कहा, अपनी मजबूरी बयान की, कहा मौला मैं मुश्किल में हूँ, मेरी कुमक करें, मेरी मदद करें। उस वक़्त मौला के पास मस्जिद में एहतिकाफ में था और पास कुछ भी नहीं था। मौला ने कहा तुम यहीं पर बैठो, मैं आ रहा हूँ। उठ कर जाने लगे। जब मौला मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो इब्न अब्बास ने आवाज़ दी, मौला आपका एहतिकाफ है, आप बाहर जा रहे हैं। इब्न अब्बास से कहा, इब्न अब्बास मेरे नाना ने कहा था अगर किसी मोमिन की ज़रूरत पूरी करने के लिए तुम्हें अगर तवाफ़ काबा छोड़ के जाना पड़े तब भी चले जाओ। नहीं थे पास, गए और कर्ज लेकर वापस आए। मौला हसन ने कर्ज लिया, कर्ज लेकर वापस आए, उसकी ज़रूरत पूरी की। الذين ينفقون في السراء والضراء جو پاس ہوں تب بھی انفاق کرتے ہیں، نہ ہوں تب بھی انفاق کرتے ہیں۔ صلے میں کیا ملتا ہے؟ عرض کر دیا، والکاظمین الغیظ، کہ یہ غصے پر قابو پانے والے ہیں، والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عرض کیا مولا حسن کا وہ واقعہ، اب دیکھیں جواب میں واقعہ دیکھیں۔ کنیز آئی ہے، مولا حسن کی کنیز ہے، ہاتھ میں سالن ہے، مولا دسترخوان پہ تشریف فرما ہے، سالن لے کر آ رہی تھی، ٹھوکر لگی اور سالن مولا کے اوپر گرا دی۔ اب کنیز نے جب یہ ہوا ڈر گئی، ڈر کی وجہ سے فوراً اس کنیز کی زبان پر قرآن کی یہی آیت آ گئی، اس نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہتی اور جو غصے پر قابو پانے والے ہیں۔ امام نے جواب دیا تمہارے اس عمل سے مجھے غصہ نہیں آیا ہے۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، مولا حسن نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مولا نے کہا اے کنیز جاؤ، تمہیں میں نے آزاد کر دیا۔ حالانکہ اس نے ایک، اس کی غلطی ہوئی ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، لیکن جب اس نے قرآن کی ان آیات کی تلاوت کی، مولا نے کہا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ عزیزان محترم، لن تنالوا البر، نہیں پہنچ سکتے ہو نیکی تک، کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز کے ساتھ تمہاری محبت زیادہ ہے، جس چیز کے ساتھ تمہاری اٹیچمنٹ زیادہ ہے، اس میں سے انفاق کرو، اس کو اس جگہ پر خرچ کرو کہ جہاں پر ضرورت ہے۔ درود پڑے محمد و آل محمد۔ بس قرآن مجید میں انفاق کرنے والے کے لیے تین طرح کے، اس کو بتائیں کہ تین طرح کے اجر ملنے والے ہیں، تین طرح کا عوض ملتا ہے۔ ایک جگہ بتایا ہے کہ تم ایک دو گے، اس کے بدلے دس ملنے والے۔ ایک جگہ کہا کہ تم ایک دو گے، اس کے بدلے ستر ملنے والے، اور ایک جگہ کہا کہ تم ایک دو گے تو اس کے بدلے 700 ملنے والے۔ ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 70، اور ایک کے بدلے میں 700۔ تین وجہ، تین کیٹیگریز ہیں، ایک ہی دے رہے ہیں، ایک دیا 10 ملیں گے، ایک دیا 70 ملیں گی نیکیاں، اور ایک دیا 700۔ کیا فرق ہے؟ تینوں ایک ایک ہیں۔ وجہ، جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ ایک دیتا ہے تو اس کو 10 ملے گا، جس کے پاس درمیانہ ہے وہ ایک دے تو 70 ملے گا، جس کے پاس ہو ہی ایک وہ ایک دے تو 700 ملتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، روزہ رکھا ہے سیدہ نے اور مولا نے، دو روٹیاں ہی ہیں اور بھی ہیں دسترخوان پر، دو روٹیاں ہیں، ایک سیدہ کے لیے ایک مولا کے، دستک دینے والے نے دستک دی، دونوں روٹیاں اسے دے دی، بس یہی دو تھی اسے دے دی، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں خدا نے 700 کا وعدہ کیا ہوگا، ایک کے عوض میں 700۔ بس خدا نے جو تشویق دلائی ہے قرآن میں ہمیں، اب سادہ سا کلیہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ فارمولا ہے، جو کاروباری حضرات ہیں ان کو زیادہ بہتر اس کا اندازہ ہوگا. اگر کسی کی دکان پہ مال پڑا ہوا ہے، کوئی آ کر اس سے کہے کہ یار تمہارا یہ مال ہے، تم یہ مجھے دے دو، ادھار پہ معاملہ کریں گے، ادھار پہ مجھے دے دو، ادھار پہ میں تمہیں اس کا پورا، یعنی مال ایسا ہے دکان میں رکھا ہوا ہے، ایکسپائری ڈیٹ قریب ہے، مال خراب ہونے والا ہے، آپ کے پاس گاہک آتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دیں آپ، میں آپ کو پورا منافع تو نہیں دوں گا جتنا اس کا بنتا ہے پروفٹ، میں آپ کو ہاف پروفٹ دیتا ہوں، معاملہ ادھار پہ ہوگا. اگر آپ اس کو نہ دیں کہ نہیں نہیں میں ہاف پروفٹ پہ نہیں دے سکتا، اور وہ مال ضائع ہو جائے، خراب ہو جائے، تو آپ کو جس جو بھی اس معاملے کو سنے گا وہ یہی کہے گا کہ یار بیوقوفی کی ہے، دے دیتا تو کیا تھا، ادھار پہ معاملہ تھا، بعد میں ویسے لے لیتا. اچھا اس کو اب دوسرے اینگل میں دیکھیں، گاہک آپ کے پاس آیا، مال آپ کا ایسا ہے کہ جو خراب ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا، اس نے اگر آپ سے کہا آپ مجھے دے دیں میں آپ کو پورا پروفٹ دوں گا، ادھار پہ دیں میں آپ کو پورا پروفٹ دیتا ہوں، آپ نے اسے نہیں دیا، مال خراب ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو جس کو بھی پتہ چلے گا وہ آپ کی عقل پہ ماتم کرے گا، اشتہار کتنی بیوقوفی کی ہے جب پورا منافع مل رہا تھا. اب آ جائیں تیسری کیٹیگری پہ، آپ کا مال ہے ضائع ہونے والا ہے، ایک گاہک آپ کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یہ مال مجھے دے دو ادھار پہ، میں تمہیں اس کا 10 گنا پروفٹ دیتا ہوں، 10 ٹائم دیتا ہوں اس مال کا 10 گنا پروفٹ دیتا ہوں، پھر وہ آپ کو گارنٹی بھی دیتا ہے. گارنٹی کس کی دیتا ہے؟ آپ کی مارکیٹ میں جو سب سے بڑا تاجر ہے، جس کی دکانیں بھی ہیں، جس کا کاروبار آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کا کاروبار چل رہا ہے، جو سب سے زیادہ دولت مند ہے، آپ کو اس تاجر کا ریٹرن میں دیتا ہے، ریٹرن میں دیتا ہے، وہ تاجر ریٹرن میں دیتا ہے کہ تم دے دو یہ تمہیں 10 گنا پروفٹ دے گا، اگر نہیں دے گا تو میں دے دوں گا، نہیں دے گا تو میں دے دوں گا، پوری توجہ رکھیں. اب اگر آپ نہ دیں اسے کہ نہیں نہیں میں نہیں دیتا یہ معاملہ، اور یہ مال ضائع ہو جائے گا، جس کو بھی پتہ چلے وہ یہی کہے گا یہ پاگل ہے، 10 گنا منافع مل رہا تھا اور مارکیٹ کا سب سے بڑا تاجر، وہ تاجر بھی ایسا ہے کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ جو کہتا ہے کر دیتا ہے، اس کی گارنٹی کے باوجود اس نے نہیں دیا تو پھر اس کو پاگل کہا جائے گا. اب توجہ کریں، پاگل کہا جائے گا 10 گنا منافع پہ. ادھر کیا سچویشن ہے؟ خالق کائنات، مالک دو جہاں، جو غیب کے خزانوں کا مالک ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی نوع انسان، اے انسان، یا ایہا الانسان، اے انسان، جو مال تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ ضائع ہونے والی چیز ہے، وہ تمہارے لیے باقی نہیں رہنے والا، تم نے چلے جانا، یہ رہ جائے گا پیچھے، تم ایسا کرو کہ تم یہ مال دو میری راہ میں، کرو انفاق اس میں سے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں اس کا 10 گنا دوں گا، میں تمہیں اس کا 70 گنا دوں گا، میں تمہیں اس کا 700 گنا دوں گا. اس کے بعد اللہ صرف زبانی وعدے نہیں کر رہا، اپنی سچی ترین کتاب میں ریٹن ایگریمنٹ بھی دے رہا ہے، قرآن کی آیت نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر انفاق کیا تو تمہیں 10 پر 10 ٹائم ملے گا. لیکن ہم نہیں کرتے انفاق. اگر اس مارکیٹ والے معاملے پر پاگل کہا جا سکتا ہے تو جو رائے خدا میں انفاق نہیں کرتا وہ سب سے بڑا پاگل ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. پس ازان محترم، یاد رکھیے گا کہ خدا نے بنی نوع انسان کی عروج پر جانے کے لیے، کمال پر پہنچنے کے لیے جن راستوں کو انسان کے سامنے کھولا ہے، ان راستوں میں سے ایک راستہ انفاق کا ہے. کون انسان انفاق کرتا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت میں جڑیں نہ گاڑی ہوں، اس کے لیے انفاق کرنا آسان ہوتا ہے، اور جس کے دل میں حب دنیا نے بہت زیادہ گہری جڑیں ڈالی ہوئی ہیں اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک شخص تھا مرغی لے کے آیا گھر میں دیا, گھر والوں سے کہا جس کا روسٹ بناؤ تو رات کو کھائیں گے. توجہ کیجیے گا, رات کو یہ گھر آیا, بیوی نے سبزی پکائی تھی اس کے آگے ہی رکھ دی. اس نے کہا میں تو مرغی لایا تھا اس کا روسٹ کھانا تھا, وہ کہاں ہے؟ کہا وہ رائے خدا میں دے دی. اس کو صدمہ لگا, اس نے کہا رائے ساری دے دیے, ساری دے دی, کچھ بھی نہیں رکھا میرے لیے, سب کچھ دے دیا ہے. صدمے سے بے ہوش ہو گیا. اب اس نے خواب دیکھا, خواب میں کیا ہو رہا ہے, مر چکا ہے, لوگوں نے لے جا کے دفن کر دیا, لوگوں نے لے جا کے اس کو دفن کر دیا. اب یہ خود اپنے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں قبر میں ہوں, دائیں بائیں سے دیکھا تو عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں آگ پکڑ کے. جو فرشتہ بھی آگ کا وہ اٹھا کے گرز اٹھا کے اس کو مارنے کے لیے آتا ہے, ادھر سے کبھی کوئی لیگ پیس جا کے اسے روک رہا ہوتا ہے, اسی مرغی کا ایک لیگ پیس جا کے اسے روک رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی چیسٹ پیس جا کے روک رہا ہوتا ہے. اس کی ہاں کل اس نے توبہ کی, کہا بیوی سے کہ میں کبھی بھی دوبارہ رائے خدا پر تم خرچ کرو, میرے دل میں کبھی صدمہ پیدا نہیں ہوگا, میں نے دیکھ لیا ہے. وہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے, جڑیں اندر آ جاتی ہیں, وہ دل ہوتے ہیں کہ جو انفاق کرنے پر راضی نہیں ہوتے, وہ دل ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں, میرے بجٹ جو ہے وہ کلوز ہے, میں اپنے بجٹ سے باہر نہیں جا سکتا, میرا منتھلی ایک سسٹم سارا سیٹ ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی ضرورتیں بڑھا لی ہوں, ہو سکتا ہے آپ نے سہولتوں کو بھی ضرورت کا نام دے کے اپنی ضرورتیں بڑھا لی ہوں. نہ, اصل مسئلہ محبت دنیا کا ہے, حب دنیا کا ہے, اور جن کے دلوں میں حب دنیا نہیں ہوتی ان کا انداز کیا ہوتا ہے. امیر شام نے صلح کے بعد کا واقعہ ہے, مولا حسن شام گئے ہوئے تھے. ایک دن امیر شام نے کہا آج حسن کو بلایا ہے, نہ کوئی ان کا احترام میں کھڑا ہوگا, نہ کوئی ان کے سامنے جھکے گا, نہ کوئی تعظیم کرے گا, وہ باہر سے آئیں گے, سب لوگ بیٹھے رہو. سب نے کہا ٹھیک, کہا اس طرح ہم توہین کریں گے, نعوذ باللہ. اب کیا ہوا, کہا پردہ بھی نہ ہٹائے کوئی, کیونکہ باہر سے آ رہے ہیں, پردہ مت ہٹاؤ. یہ بھی ایک تعظیمی ان کا تھا انداز. اب ہوا کیا, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جب باہر سے تشریف لائے, کہتے ہیں پردے کے قریب آئے, ہوا نے پردے ہٹا دی, امام اندر داخل ہوئے. اب جب داخل ہوئے تو حلیہ جو انداز کیا تھا, رسول اللہ کا امامہ پہنا ہوا ہے, رسول اللہ کی عبا پہنی ہوئی ہے. امام حسن داخل ہوئے, امیر شام جس نے کہا تھا کہ کوئی احترام کے لیے نہ اٹھے, کہتے ہیں کہ خود کھڑا ہو گیا, ایک دفعہ کھڑا ہو کر خود جھک گیا, درباریوں نے دیکھا کہ خود کھڑے ہو گئے, سب کھڑے ہو گئے, استقبال کیا سب نے. امام جا کر ایک بلند جگہ پر تشریف فرما ہوئے. اب امیر شام نے کیا, دولت کا ایک بڑا انبار, لاکھوں دینار, غالباً 3 لاکھ دینار سے زیادہ کی رقم لا کر ٹیبل پہ رکھی اور امام سے کہا یہ سارا آپ کے لیے ہے, یہ سارا 3 لاکھ دینار, شامی 3 لاکھ دینار, آج کے دور کے شاید کروڑوں بنیں گے, یہ آپ کے لیے ہے. اور درباری تھے, ظاہر ہوتے ہیں لوگ خوش آمدید تولا ہوتا ہے, کہتے ہیں اے میرے شام اتنی بڑی آپ نے سخاوت کر دی, اتنی بڑی دولت. کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں, میں ہندہ کا بیٹا ہوں, اس لیے فرزند رسول کی یہ خدمت کر رہا ہوں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جانے کے لیے نکلے, باہر دربار کے کنارے پہ آئے تو ایک غلام وہاں پر کھڑا تھا, ایک غلام. جو ہی امام آئے تو اس غلام نے امام علیہ السلام کی جوتیاں اٹھا کر امام کے قدموں کے سامنے رکھی. امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کیوں کہ آپ فرزند زہرا ہیں, آپ کے احترام میں یہ جوتیاں رکھی ہیں. جو ہی اس نے یہ کہا, امام نے کہا تم نے یہ جوتیاں اٹھا کے سامنے رکھی ہیں تو یہ ساری دولت تم لے جاؤ. 3 लाख दिनार तुम ले जाओ। अमीर शाम ने पुकार कर कहा, ए हसन, इतनी बड़ी दौलत सिर्फ जूतियां उठाने पे उसको दे दी हैं। इमाम ने मुड़ के कहा, दे दी हैं सिर्फ जूतियां उठाने पे, क्योंकि मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं। दौलत जिसकी तुम्हारे नजरों में अहमियत है, याद रखिएगा, हुब दुनिया अगर दिल में हो फिर इन्फाक के हौसले पैदा नहीं होते, फिर ढेर सारे एक्सक्यूजेज आ जाते हैं, फिर ढेर सारी तवज्जो इंसान अपने लिए तौजीहात गढ़ लेता है। बस आखिरी जुमला अर्ज करके मसाब की तरफ जाऊं, क्या ऐसा हो सकता है किसी के दिल में दुनिया की मोहब्बत भी हो और अली की मोहब्बत भी हो? मुमकिन है कि एक दिल हो, उस दिल में मौला अली की मोहब्बत भी है और दुनिया की मोहब्बत भी। लॉजिक में एक रूल है जिसमें कहा जाता है कि दो ऑपोजिट चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती कभी। मसलन इस वक्त रात है तो अब दिन नहीं है, रात है तो दिन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। रात है तो दिन नहीं होगी, मुमकिन नहीं हो सकता कि इस वक्त यहाँ रात भी हो इसी जगह पर इसी टाइम में और यहीं पे दिन भी हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑपोजिट है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, मुतजाद है, जिद है एक दूसरे। अब सिर्फ माना पे गौर करें, सिर्फ माना पे, मीनिंग पे गौर करें। अली अरबी जुबान का लफ्ज़ है, दुनिया भी अरबी जुबान का लफ्ज़। अली का माना है बुलंदी, अली बुलंदी को कहते हैं, बुलंदियों की बुलंदी अली कहलाती है, उलू से निकला है, अली उलू से निकला है, माना बनता है बुलंदी। दुनिया अरबी जुबान का लफ्ज़ है, दुनिया दुनूब से निकला है जिसका माना है पस्ती, नीचे पस्ती। मुमकिन नहीं है कि पस्ती भी हो और बुलंदी भी हो, क्योंकि जहां पस्ती होती है वहां बुलंदी नहीं होती और जहां बुलंदी होती है वहां पस्ती नहीं होती। जिस दिल में अली की मोहब्बत हो वो बुलंद होता है, वहां दुनिया की मोहब्बत नहीं आ सकती क्योंकि वो पस्त है, और जहां दुनिया की मोहब्बत है वो पस्ती है, वो नीचे है, वहाँ अली की मोहब्बत नहीं आ सकती। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस जाने मोहतरम एक नुक्ता सिर्फ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले होते हैं, लेकिन कुरान में एक मौजू उठाया कुरान ने, ए ईमान वालों ऐसे मत बनना कि जो अपने हाथों से आग लगा देते हैं अपने अमाल को, खुद अपने हाथों से खुद अमल किया है, अच्छा मकाम बना लिया है, रूहानी मानवी तौर पर कोई अच्छी जगह बना ली है, लेकिन क्या हो रहा है फिर खुद ही उसको तबाह भी कर दिया। किस जरिए से? कुरान कहता है बिल मन वल अज़ा, ए ईमान वालों रिया अन्नास और बिल मन वल अज़ा, जो दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है, जो दूसरे के दिखावे के लिए इन्फाक करता है उसने ज़ाया कर दिया। जो देने के बाद एहसान जतलाता है, बिल मन में देने के बाद एहसान जतलाता है, उसने भी दिया हुआ बर्बाद कर दिया। वल अदा, जो देने के बाद अजियत देता है, जिस पर इन्फाक किया है उसको अजियत देता है। कुछ लोगों को नेम प्लेट का बड़ा शौक़ होता है कि दिया है तो फिर नेम प्लेट भी आनी चाहिए। फजल इब्न रबी हारून का वज़ीर आज़म है, उसने मस्जिद बनवाई, मस्जिद तामीर हो रही थी, बहलूल वहाँ से गुजरे, पूछा फजल वहीं पर काम करवा रहा था, पूछा फजल मस्जिद किसके लिए बनवाई है? उसने कहा अल्लाह के लिए बनवाई है। कहा बहुत अच्छा। रात को बहलूल ने क्या कर दिया, रात को गया तलबन को ताज़ा पलस्तर हुआ होगा, तो उस पलस्तर पे बहलूल ने लिख दिया मस्जिद बहलूल। सुबह जब देखा गया तो उसमें मस्जिद बहलूल लिखा हुआ था। फाजिल इब्न रबी को तब चढ़ी, बहलूल को पकड़वा कर पकड़ के बुलवा लिया, ये तुमने क्या किया है, अपना नाम क्यों लिखा है? उसने कहा क्यों, इसमें क्या खराबी है? कहा मस्जिद मैंने बनवाई है तो इस पर तो मेरा नाम आएगा। बहलूल कहते मैंने तुमसे पूछा था कल कि मस्जिद किसके लिए बनवाई है, तुमने कल खुद ही नहीं कहा कि मस्जिद मैंने अल्लाह के लिए बनवाई है। अगर तुमने अल्लाह के लिए बनवाई है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी का भी नाम लिखा जाए? اگر تم نے اللہ کے لیے بنوائی ہے تو ایسی زان ہے من بعض لوگوں کے لیے مشکل بن جاتی ہے, انفاق کر کے پھر نام چاہتے ہیں. نہ اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر دینے کے بعد احسان جتلایا کسی کام کا نہیں ہے, دینے کے بعد اذیت دی ہے تو کسی کام کا نہیں ہے. کسی نے مولا متقیان سے کہا حاتم تائی کی سخاوت بہت مشہور ہے. مولا متقیان کو بتایا مولا حاتم تائی اتنا بڑا سخی تھا کہ اس نے اپنے گھر میں 40 دروازے بنوائے تھے, 40 دروازے بنوائے تھے, اور وہ آنے والے فقیر کو ہر دروازے پر جا کر دیتا تھا, ہر دروازے پر جا کر دیتا تھا. مولا نے کہا سخاوت تو ہے لیکن یہ سخاوت کا بلند درجہ نہیں ہے. مولا نے کہا یہ سخاوت تو ہے لیکن سخاوت کا بلند درجہ نہیں ہے. پوچھا مولا سخاوت کا بلند درجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا سخاوت کا بلند درجہ یہ تھا کہ آنے والے فقیر کو پہلے دروازے سے ہی اتنا دے دیتا کہ باقی دروازوں پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اسے. پس جانے نہ کرو, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. مال انفاق کرنے پر تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں, وقت کے لیے بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں, ٹائم کا انفاق بھی کر لیتے ہیں. بعض لوگ ایبلٹیز کا بھی انفاق کرتے ہیں, صلاحیتوں کا بھی انفاق کرتے ہیں, قابلیتوں کا بھی انفاق کرتے ہیں, لیکن کسی بھی جگہ جب آئے نا کہ یہاں پر اولاد کا انفاق کرنا ہے کہ اب ضرورت ایسی آن پڑی ہے اب بیٹوں کو قربان کرنا ہے, اب دوستوں کو قربان کرنا ہے, انفاق کرنا ہے نا, رائے خدا میں دینا ہے. اور کیا دینا ہے؟ مال نہیں, وقت نہیں. آیا تھا اسلام پہ ایک ایسا وقت 61 ہجری میں, اسلام پہ ایسا وقت آیا کہ اسلام حسین کے در پر سوالی بن کر آیا اور حسین کے آگے اسلام نے اپنی جھولی پھیلا دی. کہا حسین اب میری جھولی میں ڈال دے. کیا کیا چاہیے اسلام؟ دولت نہیں, مال نہیں, وقت نہیں. کیا چاہیے؟ کہا اسلام کی جھولی کو اکبر چاہیے. اب اکبر دیں گے تو اسلام بچتا ہے, عباس قربان کریں گے تو اسلام بچتا ہے, قاسم قربان ہوں گے تو اسلام بچتا ہے, اور محمد قربان ہوں گے تو اسلام بچتا ہے, اصحاب قربان ہوں گے تو اسلام بچتا ہے. بس اتنا ہی, اتنا ہی نہیں. اسلام نے وہ چیز مانگی ہے کہ جب تک مولا حسین زندہ تھے مولا حسین کے لیے قابل برداشت نہیں تھا. جب تک مولا حسین زندہ تھے, بس ایک جملہ کہوں, مولا حسین کی مصیبتیں بہت بڑی ہیں لیکن جہاں حسین کی مصیبتوں کا اختتام ہوتا ہے, حسین کی مصیبتیں اپنے عروج پر پہنچ کر جب آخری حد کو پہنچ جاتی ہیں, وہاں سے سید سجاد کی مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے. پہلی سیڑھی ہے سجاد کی مصیبت کی. امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی کے آخر تک اس موضوع کو برداشت نہیں کر پاتے, نہیں کرتے. اکبر کے جنازے پہ حسین نے کہا اب حسین کی آنکھیں کام نہیں دے رہی, بیٹا دنیا اندھیری ہو گئی ہے میرے لیے. لیکن مقتل لحوف میں آتا ہے کہ جناب زینب آئی ہیں اکبر کے جنازے پر, زینب کو خیمے سے باہر دیکھا تو مولا امام حسین علیہ السلام اکبر کا جنازہ بھول گئے, جناب زینب کو خیمے میں پہنچائے, کہا بہن جب تک میں ہوں خیمے سے باہر مت آؤں. اے حسین, اے میرے مولا, حجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ بی بی کا باہر آنا آپ کو برداشت نہیں ہے, آئیے نا ذرا سجاد کی امامت کا پہلا حکم دیکھیے, اجرکم اللہ. بس دو ہی جملے عرض کرنے مصائب کے ازادار ہو. امامت سجاد کا آغاز ہے, مولا حسین کے بعد امام زین العابدین کی امامت کا آغاز ہو گیا ہے. امام وقت سے پہلا سوال، پہلا حکم جو امام سجاد سے آ کر پوچھا گیا ہے کہ اے سجاد، تو امام وقت ہے، ہمیں اس دین کے مسئلے کا حکم بتائیے. کیا پوچھا ہے مسئلہ، عرض کر دوں؟ جناب زینب آئیں، کہا سجاد تو وقت کا امام ہے، ہمیں مسئلہ بتا دے. یہ بتا کہ خیموں کو آگ لگ چکی ہے، خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر آ جائیں؟ کہا پھوپھی اماں، جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر آ جائیں. عزادارو جناب زینب نے کہا سجاد ایک دفعہ میری طرف دیکھ کر حکم شرعی بتا، دیکھ لے کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے. سجاد اجرکم اللہ. امام حسین کی شہادت کے بعد جب خیام پر حملہ کیا ہے، جملہ عرض کروں جناب سکینہ کا، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی امام حسین علیہ السلام کو مقام زبالہ پہ، کوفہ کے راستے میں تھے، مسلم کی شہادت کی خبر ملی. امام نے جناب مسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اس کو بلوا لیا. مسلم کی بیٹی آئی، مولا حسین نے مسلم کی بیٹی کو گود میں بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کیا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. مسلم کی بیٹی کہتی ہے چچا، آپ تو پہلے بھی محبت کرتے ہیں لیکن آج آپ کے پیار کرنے کا انداز بڑا مختلف ہے. مولا کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا میری بیٹی آج سے مجھے ہی اپنا بابا کہنا، مجھے ہی اپنا بابا سمجھنا، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا. عزادارو مسلم کی بچی چلی گئی، سکینہ نے منظر دیکھ لیا تھا، آ کر باپ سے پوچھتی ہے بابا آپ چچا مسلم کی بیٹی سے اتنا پیار کیوں کر رہے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے تھے؟ مولا نے کہا سکینہ جو بچے یتیم ہو جائیں، جن کے باپ دنیا سے گزر جائیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ان کو پیار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ محبت و شفقت کا اظہار کیا جاتا ہے. عزادارو اگر سن سکو، جب مولا حسین کی شہادت کا اعلان ہوا، اب سکینہ نے دیکھا کہ خیموں پر حملہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ دیکھا کہ شمر سکینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، سکینہ سمجھی کہ شاید سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے آ رہا ہے. عزادارو جب تماچا لگا، سکینہ نے مقتل کی طرف منہ کر کے آواز دی، بابا آپ نے تو کہا تھا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن آپ کی بیٹی کو تو تماچے لگ رہے ہیں. عزادارو فارسی زبان میں ایک نوحے کا مصرعہ ہے، ایک شکی آگے بڑھا، جناب سکینہ کے کانوں میں بالیاں تھیں، وہ بالیاں اس طرح سے چھینی کہ کانوں سے خون جاری ہو گیا. اس فارسی نوحے کے اندر ایک جملہ ہے، وہ جملہ کہتا ہے، شاعر نے یوں لکھا ہے کہ سکینہ کہتی ہے اے میرے کانوں سے بالیاں چھیننے والے، میں علی جیسے سخی کی پوتی تھی، اگر تو اپنے بچوں کے لیے مجھ سے مانگ لیتا تو میں خود اتار کر تمہیں دے دیتی. بس آخری جملہ کہوں، شام غریباں گزری، ایک مشک میں پانی لا کر ان پیاسوں کو دے دیا گیا، پانی کا آنا تھا جب سنا نہ پانی آیا ہے، فریادیں بلند بھی، کوئی کہتا تھا آئے میرا بیٹا پیاسا مر گیا، اب میں پانی پی کر کیا کروں، کوئی صدا دیتا تھا میرا بچہ پیاسا مر گیا، کوئی صدا دیتا تھا میرا بھائی پیاسا چلا گیا، کوئی صدا دیتا تھا میرا باپ پیاسا مر گیا، اب کیسے پانی پئیں؟ عزادارو کوئی بھی پانی پینے کے لیے آمادہ نہیں، تیار نہیں. مولا سجاد نے پانی کا مشک اٹھایا، اٹھا کر بی بی زینب کے پاس آ کر کہا پھوپھی اماں، اگر آپ پانی نہیں پئیں گی تو اس قافلے میں کسی نے بھی پانی نہیں پینا. جناب زینب کہتی ہے سجاد میں نے آخری وقت میں بھی حسین کو پیاسا ذبح ہوتے دیکھا ہے، سجاد پانی کیسے پی لوں؟ عزادارو مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا میری ہتھیلی کی طرف دیکھیے. جناب زینب نے مولا سجاد کی ہتھیلی میں دیکھا، امام سجاد نے جنت کا منظر دکھا دیا. جناب زینب نے کیا دیکھا کہ حوض کوثر کا مقام ہے، جناب زہرہ نے حوض کوثر کا جام ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، مولا حسین کے سامنے پیش کیا، کہا حسین حوض کوثر سے خود کو سیراب کرو۔ مولا حسین کہتے اماں ابھی تک زینب پیاسی ہے، اماں حسین کیسے پانی پی لے۔ عزاداروں یہ منظر دیکھا، جناب زینب نے پانی کا کوزہ اٹھایا، اٹھا کر جناب سکینہ کے پاس گئی، کہا سکینہ اب یہ پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا پھپھی اماں آپ نے سب کو چھوڑ کر مجھے کیوں پانی دیا ہے؟ جناب زینب کہتی ہے سکینہ کیونکہ اس قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے سب سے پہلے پانی تمہیں دیا ہے۔ سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا، لے کر اٹھی، اٹھ کر مقتل کی طرف چلنے لگی، آواز دی سکینہ کہاں؟ کہا پھپھی اماں آپ نے خود ہی تو کہا کہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں پہلے پانی انہیں پلایا جاتا ہے۔ اماں میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے، اصغر مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، پہلے اسے پانی پلا دوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سبحان اللہ الذین ظلموا یوم الذین ظلموا۔